الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال في موضع آخر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرب وجعلت لي الأرض مساجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے جن کی خاطر مسترب تھی وادی بتھا وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام انارکلی بازار لاہور کے تاجروں دکانداروں نوجوانوں آج 10 ربیع الاول ہے اور یہ عظیم الشان سیرت النبی کانفرنس جس کا اہتمام حضرت میاں عبد الرحمان صاحب اور آپ حضرات نے کیا ہے اس میں میری شرکت باعث سعادت ہے مجھ سے پہلے میرے مخدوم اور انتہائی قابل قدر حضرت مولانا قاری محمد اجمل خان صاحب جو پاکستان کے نامور خطیب بھی ہیں اور جمعیت علماء اسلام کے قائم مقام امیر بھی ہیں ان کا مارکت العرا بیان ہو چکا ہے اور ہمارے مرشد اور مربی حضرت مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے حضرت میاں محمد اجمل قادری صاحب بھی تشریف فرما ہے، وہ بھی آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے اور دعائیہ کلمات سے یہ اجلاس اختتام پذیر ہوگا. میرے بھائیوں، رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، مجھے کہا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہی کے عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کروں اور سیرت طیبہ کے اسی عنوان سے سپاہ صحابہ کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھوں اور پاکستان کے موجودہ حالات پر بھی تبصرہ کروں. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اگر انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ میری معروضات سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. یہ ایک ایسی مجلس ہے، ایسی محفل ہے جہاں ساری دنیا کے سردار کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ محفل باعث سعادت اور برکت ہے. ایسی محفلوں میں بیٹھنا اور تذکرہ سننا عبادت ہے. ویسے بھی حضور علیہ السلام کا ذکر دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی سعادت ہے، سب سے بڑی عظمت ہے، سب سے بڑی رفعت ہے، اور حضور علیہ السلام کے ذکر کے مقابلے میں کسی ذکر کی اہمیت نہیں ہے. حضور علیہ السلام جہاں ساری دنیا کے سردار کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ محفل باعث سعادت اور برکت ہے، ایسی محفلوں میں بیٹھنا اور تذکرہ سننا عبادت ہے. ویسے بھی حضور علیہ السلام کا ذکر دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی سعادت ہے، سب سے بڑی عظمت ہے، سب سے بڑی رفعت ہے، اور حضور علیہ السلام کے ذکر کے مقابلے میں کسی ذکر کی اہمیت نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کی عظمت پر بڑے بڑے لوگوں نے کلام کیا ہے. مولانا ظفر علی خان نے مدینہ منورہ کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر میں جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا. حضور کے عشق کا نقشہ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کھینچا ہے، میرے آقا کا مجھ پہ تو اتنا کرم تھا، بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے، یہ اتنا کرم کیوں، یہ کیا سلسلہ ہے، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے. میرے بھائیوں، حضور کی عظمت کا نقشہ مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت کھینچا جب مدینہ منورہ سے ان کو گرفتار کیا گیا اور 18 سال تک انہوں نے رسول اللہ کے روضے پر حدیث پڑھائی تھی، اور گرفتاری کے وقت انہوں نے گنبد خضرا کو خطاب کر کے کہا تھا، دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی. میرے بھائیوں، حضور کی محبت میں کون سا قلم ہے جس نے موتی نہیں بہائے، پیغمبر کے عشق میں کون سی آنکھ ہے جس نے آنسو نہیں بہائے، رسول اللہ کی محبت میں وہ کون سا دل ہے جو وارستگی کا شکار نہیں ہوا، حضور کے عشق میں
وہ کون سا جذبہ ہے جسے تب و تاب نہیں ملی؟ حضور کے عشق میں وہ کون سا ولولہ ہے جو گرمی نفس کا شکار نہیں ہوا؟ حضور کی محبت میں وہ کون سی عظمت ہے جو دنیا کو عطا نہیں کی گئی؟ میرے بھائیوں، حضور کی وجہ سے پتھروں کو عزت ملی، حضور کی وجہ سے چادروں کو عزت ملی، حضور کی وجہ سے زمین کے ذروں کو عزت ملی، حضور کی وجہ سے سواریوں کو عزت ملی، حضور کی وجہ سے دنوں کو عزت ملی، حضور کی وجہ سے شہروں کو عزت ملی، حضور کی وجہ سے علاقوں کو عزت ملی۔ چادریں آپ کے پاس بھی کافی ہوں گی، لیکن اسی چادر کا ذکر قرآن میں آیا جو رسول اللہ کے کندھے پر آئی۔ قرآن نے کہا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ میرے بھائیوں، سواریوں کا ذکر اور بھی آپ نے سنا ہوگا، لیکن قرآن نے اسی سواری کے پاؤں کی قسم کھائی جو رسول اللہ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئی۔ والعادیات ذبحا، زمانے اور بھی آپ نے دیکھے، لیکن اسی زمانے کی قسم قرآن نے کھائی جو میرے رسول کا زمانہ تھا۔ شہر دنیا میں اور بھی بڑے ہیں، لیکن اسی شہر کی قسم قرآن نے کھائی جو میرے پیغمبر کا شہر تھا، جس کا نام لا اقسم بهذا البلد ہے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ کے چہرے کا ذکر آیا ہے، قرآن نے والضحا کہا، نبی کی زلفوں کا ذکر آیا، قرآن نے واللیل کہا، پیغمبر کی آنکھوں کا ذکر آیا، قرآن نے ما زاغ البصر وما طغى کہا، میرے پیغمبر کے ہونٹوں کا ذکر آیا، قرآن نے لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی کہا، میرے نبی کے سینے کا ذکر آیا، قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا، میرے پیغمبر کے کردار کا ذکر آیا، قرآن نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا، میرے نبی کے اخلاق کا ذکر آیا، قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا، میرے پیغمبر کی رحمت کا ذکر آیا، قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا، میرے پیغمبر کی صفتوں کا ذکر آیا، قرآن نے انا ارسلناک شاہدا کہا، مبشرا کہا، نذیرا کہا، داعیا الی اللہ کہا، باذنہ وسراجا منیرا کہا۔ یہ سب کچھ میرے نبی کی شان ہے، میرے پیغمبر کی عظمت ہے۔ میرے نبی کے صحابہ کا ذکر آیا، قرآن نے اولئک المفلحون کہا، اولئک الفائزون کہا، اولئک الراشدون کہا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کہا۔ میرے پیغمبر کے صدیق کا ذکر آیا، قرآن نے اذ یقول لصاحبہ کہا، صدیق اکبر کی صداقت کا ذکر آیا، قرآن نے الذی جاء بالصدق وصدق بہ کہا، فاروق اعظم کی بات آئی، قرآن نے اشداء علی الکفار کہا، اور عثمان غنی کی عظمت کا تذکرہ آیا، قرآن نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ کہا، حضرت علی کی عظمت کا ذکر آیا، قرآن نے ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما کہا، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی بات آئی، قرآن نے عبس و تولا کہا۔ میرے پیغمبر کے صحابہ کی بات آئی، صحابی صحابیات کی بات آئی، تو قرآن نے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین کہا، حضرت عائشہ کی عظمت کی بات آئی، قرآن نے سبحانک ھذا بہتان عظیم کہا۔ میرے پیغمبر کی ایک ایک ادا کا ذکر قرآن میں موجود ہے، صحابہ کا ذکر قرآن میں موجود ہے، میرے پیغمبر کی اداؤں کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ میرا پیغمبر چلتا ہے، قرآن بولتا ہے، میرا نبی اٹھتا ہے، قرآن بولتا ہے، میرا نبی بیٹھتا ہے، قرآن بولتا ہے، میرا نبی اترتا ہے، قرآن بولتا ہے، میرا پیغمبر مسکراتا ہے، قرآن بولتا ہے، میرا پیغمبر گفتگو کرتا ہے، قرآن بولتا ہے، میرا نبی پہاڑ پہ چڑھتا ہے، قرآن بولتا ہے، میرا نبی مدینے کی گلیوں میں جاتا ہے، قرآن بولتا ہے۔ کتابیں آسمانوں سے چار بڑی اتری، 127 صحیفے اترے، ہر ایک کے اترنے میں فرق ہے، ہر ایک کے آنے میں فرق ہے، ہر ایک کے رہنے میں فرق ہے۔ میرے بھائیوں، تورات موسیٰ علیہ السلام کو ملی، یہ عظمت کی بات ہے، یہ رفعت کی بات ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن جب تورات اتری تو میرے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے طور پہاڑ پہ گئے، 40 دن کا چلہ کیا، پھر جا کر تورات ملی۔ انجیل لینے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں بیٹھ گئے، کئی دن انتظار کیا، پھر انجیل ملی۔ اور زبور لینے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام اپنے معبد میں چلے گئے، پھر جا کر زبور ملی۔ لیکن جب میرے پیغمبر پہ قرآن اترا تو میرے رسول کو تو کہیں جانا نہیں پڑا، میرا رسول مکے میں تھا، قرآن کو مکے میں بھیج دیا، میرا نبی مدینے میں تھا، قرآن کو مدینے میں بھیج دیا، میرا پیغمبر غار میں تھا، قرآن کو غار میں بھیج دیا، میرا نبی پہاڑ پہ تھا، قرآن قرآن کو پہاڑ پہ بھیج دیا، میرا نبی بدر میں پہنچا، قرآن بدر میں آ گیا، میرا نبی احد میں آیا، قرآن احد میں آ گیا، میرا پیغمبر خیبر میں، قرآن خیبر میں، میرا رسول تبوک میں، قرآن تبوک میں، میرا پیغمبر عشیرہ میں، قرآن عشیرہ میں، حتیٰ کہ میرا رسول مدینہ کی گلیوں میں، قرآن بھی مدینہ کی گلیوں میں، میرا پیغمبر پہاڑوں پہ، قرآن پہاڑوں پہ، حتیٰ کہ میرا پیغمبر عائشہ کے بستر پہ، قرآن بھی عائشہ کے بستر پہ۔ میں پیغمبر کی سیرت کا عنوان کس قرآن کی آیت کی روشنی میں کھولوں، کس آیت کی روشنی میں اس دبستہ کو کھولوں، اس گلستہ کے پھول آپ کے سامنے رکھوں، اس غنچہ دل کی کہانی آپ سے بیان کروں، قرآن کی ایک ایک آیت پیغمبر کی شان پہ پوری کائنات کا نقشہ پیش کر رہی ہے۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے انا آتینا کل کوثر، اے پیغمبر ساری کائنات میں جتنی بھلائیاں ہیں وہ تیرے قدموں میں ڈالتی ہیں۔ کسی نے کہا اس سے مراد حوض کوثر ہے، کسی نے کہا اس سے مراد فلاں بلندی ہے، کسی نے کہا اس سے مراد فلاں اچھائی ہے، لیکن ابن حجر اسقلانی نے کہا انا آتینا کل کوثر، اے پیغمبر ہم نے تجھے کوثر دے دی، یعنی مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، عرش سے فرش تک، تحت السرا سے عرش مولا تک، آدم سے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے قیامت کی صبح تک، پوری کائنات میں جتنی بلندیاں، جتنی رفاتیں، جتنی سطوتیں، جتنی شوکتیں، جتنی بلندیاں، اے محمد ساری کائنات کی ساری اچھائیاں تیرے قدموں میں ڈال کر قرآن نے کہا انا آتینا کل کوثر۔ میرے بھائیوں، ایک آیت ایسی نہیں کہ جس آیت پہ گفتگو کر کے میں یہ سمجھوں کہ نبی کی سیرت کا حق ادا ہو گیا۔ ایک عربی کے شاعر نے 40,000 اشعار میرے پیغمبر کی شان میں لکھے، 40,000 اشعار، اور جو اس نے آخری شعر لکھا اس کا ترجمہ ایک اردو کے شاعر نے کیا ہے کہ تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، اور قلم ہے آبلا پا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، اور تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے۔ میں کس عنوان کی بات کروں، میں کہاں سے بات شروع کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ میں پیغمبر کی سیرت کا کون سا دروازہ کھولوں، میں نبی کی سیرت کے لیے کس دروازے کو ٹچ کروں، میں کہاں سے بات شروع کروں۔ آج دنیا شروع جہاں سے ہوتی ہے، کیا میں وہاں سے نبی کی بات شروع کروں، یا جہاں سے چشم فلک کا نظارہ شروع ہوا وہاں سے بات شروع کروں، میں آدم سے بات کیسے شروع کروں، میرے رسول کا تصور تو اس سے بھی پہلے تھا، میں عیسیٰ سے بات کیسے شروع کروں، میرے پیغمبر کا نام تو اس سے بھی پہلے تھا، میں محمد مصطفیٰ سے بات کیسے شروع کروں، آسمان و زمین کی بلندیاں تو اسی محمد مصطفیٰ کی عظمت کے لیے تھی، میں بات کہاں سے شروع کروں، میں مکے سے بات شروع کروں، نہیں مکہ تو بنا ہی میرے نبی کے لیے تھا، میں مدینہ سے بات شروع کروں، مدینہ کی ساری عظمتوں تو میرے نبی پہ قربان تھی، میں بات کہاں سے شروع کروں، میں مدینہ سے بات شروع کرتا ہوں، مکے سے بات شروع کرتا ہوں، نہیں میں بات قرآن کی اس بات سے شروع کرتا ہوں کہ جس میں قرآن نے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے پیغمبر اس وقت کو تو یاد نہیں کرتا کہ جب میں نے 124,000 انبیاء کی روحیں ایک جگہ جمع کی۔ میرے بھائیو، قرآن میں دو جلسوں کا ذکر ہے، دو کانفرنسوں کا ذکر ہے، دو اجتماعات کا ذکر ہے، تم بھی جلسے کرتے ہو، ایک جلسہ خدا نے بھی کیا تھا، تم بھی کانفرنسیں کرتے ہو، ایک کانفرنس پروردگار نے بھی کی تھی، اور وہ کانفرنس بڑی عجیب و غریب تھی، تو جلسہ کرتا ہے، لاؤڈ سپیکر لگاتا ہے، ٹیوب لائٹ لگاتا ہے، آدمیوں کو جمع کرتا ہے، اشتہار شائع کرتا ہے، اور بہت بڑا انتظام کرتا ہے، لیکن میں 1400 سال پہلے نہیں، کائنات جب نہیں بنی تھی، شمس و قمر نہیں تھے، شجر و حجر نہیں تھے، کائنات کی وسعت کوئی نہیں تھی، میں اس وقت کے لیے تجھے لے چلوں۔ اللہ نے دو کانفرنسیں کی، ایک کانفرنس اپنی ذات کے لیے، ایک محمد مصطفیٰ کی ذات کے لیے۔ جو کانفرنس اپنی ذات کے لیے تھی اس میں مجمع عام لوگوں کا تھا، قیامت کی صبح تک آنے والی ساری انسانیت کو اللہ نے جمع کیا تھا، اور جمع کر کے کہا تھا الستو بربکم، کیا میں تیرا خدا نہیں، کیا میں تمہارا خدا نہیں، ساری کائنات کی روحوں نے بھی ایک زبان کہہ دیا تھا کہ بلا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اللہ نے اس کے بعد فیصلہ کیا کہ میں اب کائنات کو بناؤں گا، میں دنیا کو سجاؤں گا، کیونکہ میری ربوبیت کا اقرار ہو چکا ہے۔ لیکن دنیا کو سجانا کیسے تھا، ایک اور کانفرنس اس کے لیے اور کرنی ضروری تھی، اور وہ کانفرنس کس کے لیے تھی، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے اور اس آیت میں ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کیا مطلب، اے پیغمبر اس وقت کو یاد نہیں کرتا کہ جب میں نے سارے نبیوں کی روحوں کا جلسہ کیا تھا، 124,000 انبیاء آدم سے عیسیٰ تک سارے پیغمبروں کی روحیں جمع تھیں. یہ جلسہ بڑا عجیب تھا, اس میں سامعین میں عام آدمی کوئی نہیں تھا, کوئی کتب نہیں تھا, کوئی ابدال نہیں تھا, کوئی پیر نہیں تھا, کوئی فقیر نہیں تھا, کوئی مزدور نہیں تھا, کوئی کسان نہیں تھا. آدم سے عیسیٰ تک 124,000 انبیاء کی جماعت تھی, روحیں انبیاء کی تھی, تصور انبیاء کا تھا, شخصیتیں انبیاء کی تھی, اور وہ لوگ بھی تھے جو عرش پہ جاتے ہوئے پیچھے رہ گئے تھے. اس میں وہ بھی تھے جس کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کٹا ڈالی تھی, اس میں وہ نوح بھی تھا کہ جو طوفان کی موجوں میں اتارا گیا تھا, اس میں وہ موسیٰ بھی تھا جو دریائے نیل کی موجوں میں اتارا گیا تھا, اس میں وہ عیسیٰ بھی تھا جو جیل کی وادی میں اتار دیا گیا تھا, اس میں وہ بھی تھا کہ جس کے گلے کو کاٹ دیا گیا تھا, جس کے جسم کو آرے سے چیر دیا گیا تھا, وہ ابراہیم بھی تھا جس کو آتش نمرود میں ڈالا گیا تھا. سارے انبیاء کو ایک جگہ پروردگار نے جمع کیا اور جمع کر کے بات بڑی عجیب فرمائی. کیا قرآن کہتا ہے؟ قرآن نے کہا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ, میں نے اس وقت جب نبیوں سے وعدہ لیا, وعدہ کیا تھا کہ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, میں تمہیں کتاب دوں گا, میں تمہیں نبوت دوں گا, میں تمہیں رسالت دوں گا. ایک شرط ہے, شرط بڑی عجیب ہے, توجہ کیجیے. جلسے کی کاروائی سنانا چاہتا ہوں. تیرا جلسہ اور ہے, میرا جلسہ اور ہے, تیری کانفرنس اور ہے, میری کانفرنس اور ہے, لیکن آ میں تجھے ہزاروں سال پہلے ایک ایسی کانفرنس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کانفرنس میں سامعین عام آدمی نہ تھے, سامعین انبیاء کی جماعت تھی, پیغمبروں کی جماعت تھی, اور اس میں صدارت خدا کی تھی, مقرر بھی خدا تھا, اور موضوع شان مصطفیٰ تھا.
حق نواز کا دوسرا نام
وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, کھول قرآن. شاہ ولی اللہ نے کہا لولا کلمہ خلقت الافلاک, تو مولویوں نے کہہ دیا یہ ضعیف روایت ہے, بتا اس آیت میں کون سا ضعف ہے کہ قرآن نے کہا لما آتیتکم من کتاب و حکمت, اے نبیو تمہیں نبوت دوں گا, تمہیں رسالت دوں گا, روح انبیاء کی ہیں, اقرار خدا لے رہا ہے اور وعدہ لے رہا ہے کہ ثم جاءکم رسول, اے نبیو تمہیں نبوت دوں گا, رسالت دوں گا, کس شرط سے؟ کہ ثم جاءکم رسول, تمہارے بعد کافر الزمان نبی محمد مصطفیٰ آئے گا, مصدق لما معکم, جو کہے گا کہ مجھ سے پہلے سارے نبی سچے تھے, آج لتؤمنن بہ ولا تنصرن, لتؤمنن بہ. توجہ ہے, ہے توجہ, توجہ فرمائیں, اور نعرہ بازی کرتے ہوئے بھی توجہ فرمائیں, ٹھیک ہے؟ نعرے کے بہانے تلاش نہ کریں. لتؤمنن بہ ولا تنصرن, لتؤمنن کا کیا مطلب ہے کہ ضرور بے ضرور ایمان لاؤ گے, ضرور ایمان لاؤ, کس چیز پر؟ توجہ کریں, لتؤمنن بہ ولا تنصرن, اے نبیوں کی روحوں جو 124,000 انبیاء کی روحیں جمع ہیں, ان روحوں سے کیا کہا جا رہا ہے کہ لتؤمنن بہ ولا تنصرن, کہ تم ایمان لاؤ, ولا تنصرن, اور اس نبی کی مدد کرنے کا اقرار کرو. کیا مطلب؟ کہ اپنے اپنے دور میں اس نبی کی نبوت کے اعلان کرنے کا اقرار کرو. لتؤمنن بہ ولا تنصرن, بات یہاں ختم نہیں ہو گئی, تاکہ آج کے دور کے ہر آدمی کو بات سمجھ میں آ جائے. قرآن نے اگلی بات کہی ہے کہ ااقررتم قال ااقررتم, اے نبیوں, نبیوں کی روحو, ااقررتم تم اقرار کرتے ہو, وہ اکر تم الا ذالکم اسری، اس بات پہ پکے ہو جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں؟ تو نبیوں کی روحوں نے جواب دیا اقررنا، ہم پکے ہیں. اللہ نے فرمایا کالا فشہدو وانا معکم من الشاہدین، اے روحو انبیاء کی روحو تم گواہ ہو جاؤ، میں بھی گواہ ہوں کہ محمد تمہارا بھی نبی ہے، ساری دنیا کا نبی. ایک لاکھ 24,000 انبیاء کے جلسے میں اللہ نے محمد مصطفیٰ کی رسالت کی قرارداد پاس کرائی. کرائی یا نہیں کرائی؟ قرارداد پاس ہو گئی. ہو گئی پاس. کیا مطلب نکلا؟ کہ حضور کے لیے کائنات کو سجایا گیا، حضور کے لیے محفل کو بنایا گیا، حضور کے لیے بزم کو آراستہ کیا گیا. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں لولا کلما خلقت الافلاک، اس حدیث کے الفاظ ضعیف ہیں لیکن اس آیت کی روشنی میں اس کا معنی صحیح ہے کہ حضور مقصود کائنات، حضور مقصود ہے. توجہ آپ کی میری طرف. میں آپ کو ابھی بتانا چاہتا ہوں کہ میرا پیغمبر مقصود کائنات کیسے ہے. میرا پیغمبر بعثت تخلیق دو عالم کا محور کیسے ہے. میرا پیغمبر کائنات کی اس عظمت کا نشان کیسے ہے. توجہ کیجئے، حضور علیہ السلام کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا، محفل کو آراستہ کیا گیا، بزم کو آراستہ کیا گیا، دنیا کو سجایا گیا، محفل کو بنایا گیا، کائنات کو آراستہ کیا گیا میرے رسول کے لیے. ایک دفعہ میں پشاور میں تقریر کر رہا تھا، میں نے کہا حضور مقصود کائنات، حضور کی وجہ سے انبیاء لائے گئے، کائنات بنائی گئی، محفل سجائی گئی. ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس نے مجمع سے کہہ دیا کہ فاروقی صاحب اگر حضور کے لیے دنیا بنائی گئی تو حضور ہی آ جاتے، نبیوں کو لانے کی کیا ضرورت تھی، آدم کو جنت سے نکالنے کی کیا ضرورت تھی، نوح کو طوفان کی موجوں میں اتارنے کی کیا ضرورت تھی، ابراہیم کو چیخہ میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی، اسماعیل کو چھری کے نیچے لانے کی کیا ضرورت تھی، موسیٰ کو فرعون کے مقابلے میں لانے کی کیا ضرورت تھی، عیسیٰ کو جیل میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی، یوسف کے حسن کا نقشہ دکھانے کی کیا ضرورت تھی، یعقوب کو 40 سال رلانے کی کیا ضرورت تھی، حضور نے آنا تھا، حضور ہی آ جاتے، حضور آ جاتے کائنات بن جاتی، محفل سنور جاتی. میں نے کہا ذرا توجہ فرمائیں، حضور نے آنا تھا، حضور کے لیے محفل کو بنایا گیا، بزم کو آراستہ کیا گیا. اس نے کہا بات سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا توجہ فرمائیں، آپ اپنے شہر میں ایک جلسہ کرانا چاہتے ہیں، اس جلسے میں عطاء اللہ شاہ بخاری کی تقریر کرانا چاہتے ہیں، اشتہار شائع کرتے ہیں، اس اشتہار پر سب سے موٹا نام عطاء اللہ شاہ بخاری کا لکھ دیتے ہیں اور نیچے 40-50 چھوٹے چھوٹے خطیبوں کے نام لکھ دیتے ہیں. جلسے کی تاریخ آ جاتی ہے، وقت مقرر ہو جاتا ہے اور جب جلسہ شروع ہوتا ہے تو میں آ کر دیکھتا ہوں کہ عطاء اللہ شاہ کہیں نظر نہیں آتے، چھوٹے چھوٹے خطیب تقریر کر رہے ہیں. تو میں منتظم سے سوال کرتا ہوں کہ عطاء اللہ شاہ بخاری کہاں ہے؟ پورا شہر، پورا علاقہ عطاء اللہ شاہ بخاری کے لیے آ رہا ہے اور یہاں عطاء اللہ شاہ موجود نہیں. تو مجھے منتظم جواب دیتا ہے کہ اصل تقریر تو عطاء اللہ شاہ کی ہے، یہ تو مجمع کو اکٹھا کرنے کے لیے، محفل کو آراستہ کرنے کے لیے، بزم کو سجانے کے لیے، زیبائش کے لیے، آرائش کے لیے ان مقرروں کو لگایا گیا ہے. اور اس کے بعد جب 12-1 بج جاتا ہے تو آخری خطیب کو لایا جاتا ہے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے جب فطرت کا اشتہار شائع کیا، فطرت کا جلسہ کرنا چاہا، تو اس اشتہار پہ سب سے موٹا نام آمنہ کے در یتیم کا لکھ دیا اور اس کے نیچے 1,24,000 انبیاء کا نام بطور مقرر کا لکھ دیا. جس طرح جلسے کے اندر ہر مقرر کہتا ہے کہ اصل تقریر عطاء اللہ شاہ کی ہے، میں تو تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، اسی طرح جب اللہ نے فطرت کا اشتہار شائع کیا، 1,24,000 انبیاء کا نام بطور مقرر کے جلسے میں لکھ دیا، اور جب یہ دنیا کا جلسہ شروع ہوا تو سب سے پہلے آدم آئے، پھر نوح آئے، پھر زکریہ آئے، ہر نبی نے کہا کہ اصل میں تو محمد مصطفیٰ نے آنا ہے. قرآن کھول کر دیکھو، قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، ہر پیغمبر نے کہا اصل میں محمد مصطفیٰ نے آنا ہے، اصل میں کائنات کے اس والی نے آنا ہے، ہم تو تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں. تو جس وقت کائنات کا شباب آ گیا، انبیاء آ چکے، نبی آ چکے، مرسل آ چکے، امام آ چکے، پیشوا آ چکے، اقتاب آ چکے، اللہ کے پیغمبر آ چکے، محفل جم گئی، بزم آراستہ ہو گئی، ساری دنیا آ گئی، ساری کائنات بن گئی، تو اللہ نے آخر میں اس مکہ کے خطیب کو پیدا کیا کہ جس کے لیے کائنات ہستی کا یہ جلسہ بلایا گیا تھا، جس کے لیے اقبال سے
بحیل نے کہا کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں، جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روح عکس نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا. علامہ اقبال شاعر مشرق کو کہنا پڑا، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتے بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، لفظ ہستی میں یہ اونچے بھی پریشان ہوتے، رختے بردوش میں سب دست و گریباں ہوتے، خیمہ افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا، بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، نہ دشت و جبل توحید کے حدیقہ ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیابہ ہوتے. حصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے. حضور کے لانے کے لیے محفل کو سجایا گیا، بزم کو آراستہ کیا گیا، کائنات کو بنایا گیا، دنیا کو لایا گیا، میرے پیغمبر کے لیے لایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواروں کے نیچے کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی، اے اللہ تیرا حکم آیا تھا میں نے آگ میں چھلانگ لگا دی تھی، تیرا حکم آیا تھا جو رو رو کر بچہ مانگا گیا تھا اسے میں نے جنگل میں چھوڑ دیا تھا، تیرا حکم آیا تھا میں اس کے گلے پہ چھری چلانے لگ گیا تھا، تیرا حکم آیا تھا میں نے تیرے کعبے کی دیواریں کھڑی کر دی تھیں، چار امتحان تو نے مجھ سے لیے، آج ان امتحانوں کے بعد میں ابراہیم تیرے دروازے پہ تیرے کعبے کے نیچے کہتا ہوں کہ ربنا وبعث رسولا، مجھے مزدوری دے، اور اس مزدوری میں میں پلاٹ نہیں مانگتا، میں پرمٹ نہیں مانگتا، میں پیسہ نہیں مانگتا، میں قرضہ نہیں مانگتا، میں کیا مانگتا ہوں کہ ربنا وبعث رسولا، اے اللہ جس محمد مصطفیٰ کو تو نے دنیا میں پیدا کرنا ہے اس کو میری اولاد میں پیدا کر، اس کو میری. اور اللہ نے دعا قبول کر لی، اللہ نے دعا. ابراہیم علیہ السلام کی دو دعائیں تھیں، کتنی دعائیں؟ توجہ میری طرف ہے یا کوئی نہیں ہے؟ توجہ، کتنی دعائیں تھیں؟ بلند آواز سے کتنی دعائیں تھیں؟ دو. ایک دعا میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے اسماعیل دے دے. دوسری دعا میں کہا مجھے محمد مصطفیٰ دے دے. گویا کہ ابراہیم نے فرمایا، ایک دعا میں کہا کہ مجھے زمزم والا دے دے، دوسری دعا میں کہا مجھے کوثر والا دے دے. ایک دعا میں زمزم والا مانگا، دوسری دعا میں کوثر والا مانگا، اور زمزم والا بھی ملا کوثر والا بھی ملا، زمزم والا بھی ملا کوثر والا بھی. اور جس کعبے میں محمد مصطفیٰ کو مانگا تھا اس کعبے میں دعا ابراہیم علیہ السلام کی قبول ہو گئی، اور ہزاروں سال بعد محمد رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے. لیکن اسی کعبے میں محمد مصطفیٰ نے فاروق اعظم کو مانگا تھا، وہ تو اگلے ہی دن رسول اللہ کی جھولی میں آ گیا تھا. یہ نبی کی شان ہے، کہو یہ نبی کی. میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام مقصود کائنات، حضور علیہ السلام مقصود کائنات، حضور علیہ السلام کی عظمت لا متناہی ہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ایک دو عجیب واقعات لکھے حضور کی شان. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا مرتبہ تمام انبیاء میں ایسے ہے کہ جیسے سورج ساری کائنات میں ممتاز ہے اس طرح محمد رسول اللہ ساری کائنات میں ممتاز ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں حضور علیہ السلام کو سراج منیر کہا گیا، چمکنے والا سورج کہا گیا، کہیں رسول اللہ کو چاند نہیں کہا، حضور کو کہیں قمرم منیرا نہیں کہا، حضور کو سراجم منیرا کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ سورج اللہ سے روشنی لیتا ہے اور چاند سورج سے روشنی لیتا ہے. حضور کو چاند اگر کہتے تو اس میں کمزوری تھی، حضور کو اللہ نے سراج کہا، اور سراج آسمانوں کا ہو وہ بھی روشنی خدا سے لیتا ہے، سراج محمد مصطفیٰ کی شکل میں ہو وہ بھی اللہ سے روشنی لیتا ہے. میرے بھائیو، حضور کی وجہ سے کائنات کو سجایا گیا، بنایا گیا، سوارا گیا. اور میرا ایک دعویٰ ہے اور اس پہ آپ کو توجہ کرنی چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جس جس چیز کی نسبت ہو گئی اس کا مرتبہ بھی اونچا ہوا،
حضور کی طرف جس نام کو منسوب کیا گیا وہ نام بھی بلند ہوا، حضور کی طرف جس شخصیت کو منسوب کیا گیا وہ شخصیت بھی اونچی ہو گئی۔ یہ میری تقریر کا حاصل ہے، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے تاکہ میں اس عنوان پر بات شروع کروں۔ توجہ ہے، حضور مقصود کائنات، حضور کیا ہے؟ مقصود کائنات، حضور کی وجہ سے محفل کو سجایا گیا، حضور کی وجہ سے کائنات کو بنایا گیا، حضور کی وجہ سے دنیا کو آراستہ کیا گیا، اور حضور کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام ایسے فرمایا، ایسا نظام پیدا کیا، ایسا نظام پیغمبر کے لیے بنایا کہ حضور سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور عیسیٰ اور حضور کے درمیان میں بہت سارا فاصلہ رکھا۔ کیوں فاصلہ رکھا؟ 571 سال کا فاصلہ رکھا، 571 سال۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور رسول اللہ کے درمیان 571 سال، حالانکہ حضرت عیسیٰ کے فوراً بعد حضور آ جاتے، لیکن ابھی راستہ نہیں بنا تھا، ابھی وقت نہیں آیا تھا، ابھی ماحول نہیں بنا تھا، آخر میں عیسیٰ کو بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ کا معنی ہے مسیح، عیسیٰ کا کیا معنی ہے؟ اور مسیح کا معنی ہے سیاحت کرنے والا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سیاحت کر کے یہ بتائیں گے کہ رسول اللہ کے آنے کا راستہ بنا ہے یا نہیں، اور پھر اتنی جلدی میں عیسیٰ کو بھیجا کہ عیسیٰ کے باپ کا انتظار نہیں کیا، اور جب انہوں نے بتا دیا کہ راستہ بن گیا ہے، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، تو ان کو اتنی جلدی آسمانوں پہ اٹھا لیا کہ ان کی موت کا انتظار نہیں کیا۔ اس بات پہ غور فرمائیں کہ نام مسیح ہے، یہاں لاہور میں کسی وزیر اعظم نے آنا ہو تو اس کے آنے سے پہلے یہاں کا ڈی سی اور ایس پی آئے گا، کمشنر آئے گا، دیکھے گا کہ وزیر اعظم کے آنے کے لیے راستہ بنا ہے یا نہیں، اور جب وزیر اعظم آ کر چلا جائے گا تو وہ دوبارہ آئے گا کہ کسی کام میں کمزوری تو نہیں رہ گئی۔ تو جب حضور کے آنے کی خبر دے دی مبشرم برسول یاتی کہہ کر، تو عیسیٰ کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور جب رسول اللہ آ کر دنیا سے چلے گئے تو عیسیٰ کو پھر دوبارہ آنا ہوگا کہ راستہ بنا ہے یا نہیں، اور انتظام ہوا ہے یا نہیں، اور ہوا ہے تو اس کے اندر کوئی کمزوری تو نہیں رہ گئی۔ اور عیسیٰ جب آئیں گے حضور کا امتی بن کر دنیا میں رہیں گے۔ ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا کہ نبوت ایک نعمت ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو وہ حضور کی امتی ہوں گے، کیا نبوت ان کی چھن جائے گی؟ ان کا قصور کیا ہے کہ ان سے اللہ نبوت چھین لے گا اور ان کو صرف نبی کی صحابیت دے دے گا؟ میں نے کہا یہ بات نہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ پاکستان میں سعودی عرب کا بادشاہ آئے، اور یہاں جب آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ یہاں کا بھی بادشاہ ہے، وہ بادشاہ جب یہاں آ گیا تو وہ اپنے ملک کا بادشاہ ہے، لیکن یہاں اس کا سکہ نہیں چلے گا، یہاں سکہ یہاں کی حکومت کا چلے گا، اپنے ملک کا بادشاہ ہوگا۔ تو میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام جب حضور کی امت میں آئیں گے تو وہ نبی تو ہوں گے لیکن سکہ ان کا نہیں چلے گا، سکہ محمد مصطفیٰ کا چلے گا، اور وہ اپنے دور کے نبی ہوں، وہ اپنے دور کے میرے بھائیوں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ سے ایک عیسائی نے کہا تھا کہ دیکھو تمہارے پیغمبر حضور علیہ السلام، توجہ ہے میری طرف، حضور علیہ السلام تو مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے، ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ فرمایا تمہیں عقل نہیں ہے، ایک آدمی مر گیا روح نکل گئی، انسان تو ہے، مرد تو ہے، اشرف المخلوقات تو ہے، روح نکلی ہے، اس کو زندہ کرنا یہ کیا کمال ہے؟ ہمارے پیغمبر کو دیکھو جس نے پتھروں کو زندہ کر دیا، درختوں کو کلمہ پڑھا۔ اس نے کہا اچھا یہ دیکھیں کہ آپ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کے بارے میں قرآن نے کچھ نہیں کہا، لیکن ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی اماں مریم کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ امہ صدیقہ، کہ عیسیٰ کی ماں مریم پاک دامن تھی۔ مولانا نانوتوی نے جواب میں فرمایا کہ عقل کے اندھے، تمہارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کے لوگوں کو شک پڑ گیا تھا، اس شک کو ہمارے قرآن نے دور کر کے کہا وہ امہ صدیقہ، اور ہمارے پیغمبر کی ماں پہ کسی کو شک ہی نہیں پڑا۔ یہ نبی کی شان ہے، کہو یہ نبی کی شان۔ میرے بھائیوں میرا ایک دعویٰ ہے، میں اس پہ آپ کو آگے لانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے طرف جس چیز کی نسبت ہو گئی، جس چیز کی، ہاں وہ پتھر ہے، ہاں وہ انسان ہے، ہاں وہ درخت ہے، ہاں وہ سواری ہے، ہاں وہ چادر ہے، ہاں وہ کپڑا ہے، ہاں وہ آسمان ہے، ہاں زمین ہے، ہاں وہ شہر ہے، ہاں وہ گھر ہے، ہاں وہ حجرہ ہے، ہاں وہ ممبر ہے، ہاں وہ علاقہ ہے، ہاں وہ مہینہ ہے، اس کا مرتبہ دنیا میں ممتاز ہو گیا۔ توجہ ہے،
آگے چلے گا. حضور کے لانے کا راستہ بن گیا, حضور نے دنیا میں آنا تھا, حضور کے لیے راستہ بن گیا. حضور جب نئی تشریف لائے تھے دنیا کی حالت کیا تھی؟ جگنناتھ آزاد کہتا ہے وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا, وہی روئے زمین پر آج تھا تقریب کی دنیا. یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ, فلاطوں کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ. غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا, نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا. کہ دنیا کے افق پر دفعتن سیلاب نور آیا, جہاں نے کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا, حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا, شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا. مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا, صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا. حضور مقصود کائنات, حضور کیا ہے؟ اب حضور کے آنے کا راستہ بن گیا. حضور کو کہاں آنا چاہیے, کس علاقے میں اترنا چاہیے, کس خاندان سے آنا چاہیے, ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے کس قبیلے سے آنا چاہیے, دنیا کے کس شہر سے آنا چاہیے. ہے توجہ میری طرف؟ توجہ ہے؟ میں قابل اور بات کہنا چاہتا ہوں, توجہ فرمائیں. حضور کے لانے کے لیے اللہ نے سب سے پہلے جگہ کا انتخاب کیا. میرا دعویٰ یہ بھی ہے کہ حضور کے لیے اللہ جگہ کا انتخاب بھی کرتے ہیں, علاقے کا انتخاب بھی کرتے ہیں, شہر کا انتخاب بھی کرتے ہیں, اولاد کا انتخاب بھی کرتے ہیں, دوستوں کا انتخاب بھی کرتے ہیں. رسول اللہ کے لیے گود کا انتخاب بھی ہوتا ہے, دودھ پلانے والوں کا اہتمام بھی ہوتا ہے, پیغمبر کو دیکھنے والوں کا بھی انتخاب ہوتا ہے, عرش پہ ہر چیز کا انتخاب ہوتا ہے. میرے نبی نے فرمایا ہے ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی واختار لی اصحابی وجعل منہم وزراء واصحاب واسفارا. یہ قرآن, یہ میرے نبی کی حدیث ہے, میں اسی پر چلنا چاہتا ہوں کہ ان اللہ استفانی من بنی کنانا وستفانی من بنی ہاشم وستفانی من بنی قریش. یہ میرے پیغمبر کی حدیث ہے, میں اسی عنوان پر آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے قبیلوں کو چنا, علاقوں کو چنا, بستیوں کو چنا, میرے لیے خاندان کو چنا, میرے لیے اولاد کو چنا, میرے لیے وزراء کو چنا, میرے لیے اصحاب کو چنا, میرے لیے بستیوں کو چنا. اور پھر جس کی طرف میری نسبت ہے اس کا مرتبہ دنیا میں ممتاز ہو گیا کہ حضور کو لانے کے لیے جگہ کا انتخاب ہوا, اور جس جگہ پہ حضور کو لایا گیا اس جگہ کے نام میں بھی عظمت اللہ نے رکھ دی, اس کے معنی میں بھی عظمت رکھ دی. توجہ فرمائیں, حضور کے لانے کے لیے دو جگہ تھی, ایک عرب اور ایک عجم. خدا نے اپنے نبی کو عرب میں بھیجا, عجم میں نہیں بھیجا. کیوں؟ عجم کا معنی گونگا ہے, گونگا, اور عرب کا معنی فصیح و بلیغ. چونکہ میرا نبی فصیح و بلیغ تھا اس لیے جگہ وہ منتخب کی گئی جس کا نام ہی فصیح و بلیغ تھا. عرب میں علاقے اور بھی بڑے تھے, حضور کو کس علاقے میں بھیجا جائے اس کے لیے انتخاب بھی عرش سے ہوا, اس علاقے میں جس کا نام مکہ ہے. مکے میں کیوں بھیجا؟ مکہ عربی کا لفظ ہے, عربی میں مکے کا معنی بکہ ہے. قرآن کہتا ہے للذی ببکہ تا مبارکن, بکہ اور مکہ دونوں کا معنی ایک ہے. اور بکہ کا معنی کیا ہے, مکے کا معنی کیا ہے؟ کہ پوری کائنات میں جو وسط زمین ہے, جو درمیانی جگہ ہے, وہ مکہ ہے. چونکہ حضور ساری کائنات کے پیغمبر تھے اس لیے حضور کو درمیان میں بھیج کر پوری کائنات کی ہدایت کا پیغمبر بنایا گیا, تاکہ درمیان میں یہ سورج چمکے تو مشرق و مغرب میں اس کی روشنی برابر ہو. تو حضور کے لیے مکے کا انتخاب ہوا. مکے میں قبیلے اور بھی بڑے تھے, علاقے اور خاندان اور بھی بڑا تھا. کس خاندان میں رسول اللہ کو بھیجا جائے اس کا انتخاب بھی عرش سے ہوا کہ قریش کے خاندان سے. قریش کرش سے ہے, اس کا معنی ہے سخت ہونا. رسول اللہ چونکہ اپنے موقف میں بڑے سخت تھے اس لیے ان کے خاندان کو بھی قریش کا خاندان بنایا گیا, اور قریش میں قبیلے اور شاخیں اور بھی بڑی تھیں. حضور کی شاخ اس قبیلے کو بنایا گیا جس کا نام تھا بنو ہاشم. ہاشم عربی زبان کا لفظ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہاشم فلاں آدمی کا نام تھا, اس پہ غور کریں, ہاشم حقیقت میں کسی کا نام نہیں تھا, یہ بھی بات یاد رکھیں. ہاشم عربی کا لفظ ہے. عربی میں ہاشم اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو مہمان نواز ہو, جو شوربے میں روٹی ڈال کر شریط بنا کر لوگوں کو کھلائے, اسے ہاشم کہتے ہیں. چونکہ رسول اللہ دنیا کے بڑے مہمان نواز تھے اس لیے آپ کے دادا بنانے کے لیے, پردادا کے لیے اس آدمی کو چنا جس کا نام ہی مہمان نواز تھا. ہاشم, ہاشم کو پیغمبر کا پردادا بنایا گیا, اور ہاشم کی اس لیے آپ کی آپ کو بنو ہاشم بنی ہاشم کہا گیا. اور اس کے بعد ہاشم کی اولاد میں اور بھی بڑے لڑکے تھے لیکن ایک آدمی جس کا نام عبد المطلب تھا اسے رسول اللہ کا دادا بنایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ عبد المطلب کعبے کا متولی تھا, حضور نے ساری دنیا کا متولی بننا تھا, حضور کا دادا اس کو بنایا جو پہلے سے کعبے کا متولی تھا. عبد المطلب کے تو 12 بیٹے تھے, اس ان 12 بیٹوں میں کس بیٹے کو نبی کا والد بنانے کے لیے چنا جائے, یہ انتخاب بھی عرش پہ ہوا کہ عبد المطلب کے ایک بیٹے کا نام عبد العزا ہے جسے ابو لہب کہتے ہیں, ایک کا نام عبد مناف ہے جس کو ابو طالب کہتے ہیں, ایک کا نام عبد شمس ہے, ایک کا نام عبد حارث ہے, ایک کا نام عبد ود ہے, ایک کا نام عبد لات ہے, اور ایک کا نام حمزہ ہے، ایک کا نام عباس ہے، ایک کا نام نوفل ہے، ایک کا نام عبداللہ ہے، یہ عبد المطلب کے لڑکے ہیں، ان لڑکوں میں سے کس لڑکے کو نبی کا والد بنانے کے لیے چنا؟ توجہ فرمائے، اگر رسول اللہ کا والد عبد العزا کو بنایا جاتا، عبد العزا کا معنی بت کا بندہ، عبد مناف کا معنی بت کا بندہ، عبد شمس کا معنی سورج کا بندہ، عبد لات کا معنی بت کا بندہ، عبد ود کا معنی بت کا بندہ، عبد حارث کا معنی کھیتی کا بندہ، نوفل کا معنی سخت جگہ، حمزہ کا معنی لمبی جگہ، عباس کا معنی ترش روچیرے والا، اور اس کے بعد ایک لفظ ہے عبداللہ، عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ۔ خدا نے اپنے نبی کا والد بنانے کے لیے نہ کسی بت کے بندے کو چنا، نہ کھیتی کے بندے کو چنا، نہ سورج کے بندے کو چنا، نہ کسی سخت جگہ کے نام والے کو چنا، نہ کسی ترش چہرے والے کو چنا، اپنے پیغمبر کا والد بنانے کے لیے اس آدمی کو چنا جس کا نام عبداللہ تھا، یعنی اللہ کا بندہ، تاکہ خدا دنیا کو بتائے کہ میرا جو سب سے بڑا بندہ ہے وہ کسی بت کے بندے کے گھر میں نہیں آ سکتا، وہ آئے گا تو اللہ ہی کے بندے کے گھر میں آئے گا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، کہو یہ میرے نبی کی، میرا پیغمبر مقصود کائنات ہے۔ اس مقصود کائنات کو دیکھو کہ والد بنانے کے لیے خدا نے انتخاب کیسے کیا۔ اب دیکھیے، میرے پیغمبر کے والد کا انتخاب ہو چکا ہے۔ میرا دعویٰ یہ تھا کہ جس چیز کی طرف نبی کی نسبت ہے اس کے نام میں بھی عظمت ہے، اس کی بات میں بھی عظمت ہے۔ والد کے نام میں کتنی عظمت ہے کہ نام عبداللہ ہے۔ اب میرے پیغمبر کی والدہ کا انتخاب ہوتا ہے، والدہ کے لیے پہلے قبیلہ چنا گیا، کس علاقے سے؟ ابوا کی بستی سے، جو مدینہ کے قریب بستی ہے، اور اس بستی میں سینکڑوں قبیلے آباد ہیں۔ ایک قبیلے کا نام بنو شتیبہ ہے۔ توجہ کریں، شتیبہ کس کو کہتے ہیں؟ شتیبہ کہتے ہیں ٹانیوں والا قبیلہ، ٹہنیوں والا قبیلہ، ایک بنو شتیبہ قبیلہ ہے۔ ایک بنو خزرج ہے، خزرج کا معنی کانٹوں والا قبیلہ۔ بنو اوس ہے، بنو اوس کا معنی ایسا قبیلہ جس میں جھونڈ زیادہ ہو۔ اور اسی طرح ایک بنو خنسا ہے کہ جس کے لوگ بد شکل ہو، یہ قبیلوں کے نام ہیں۔ لیکن میرے پیغمبر کی والدہ بنانے کے لیے اس قبیلے کو چنا جس کا نام بنو زہرا ہے۔ زہرا عربی زبان میں تو تازگی کو کہتے ہیں، تو میرا نبی تازگی کا پیغام لا رہا تھا، اس لیے ان کی والدہ بنانے کے لیے، اس کی والدہ کے لیے اس قبیلے کا انتخاب کیا جس کا نام پہلے سے تر و تازہ تھا۔ اور اس قبیلے میں لڑکیاں اور بھی بڑی تھیں، ایک لڑکی کا نام حربا، ایک کا نام نبا، ایک کا نام خنسا، ایک کا نام نابا، یہ لڑکیوں کے نام ہیں۔ اور ان لڑکیوں میں ایک لڑکی کا نام ہے آمنا۔ اب توجہ کریں، خنسا کا کیا مانا؟ بد شکل۔ نبا کا کیا مانا؟ لمبے منہ والی۔ حربا کا کیا مانا؟ لڑائی کرنے والی۔ لیکن انہیں لڑکیوں میں ایک لڑکی کا نام ہے آمنا۔ آمنا کا مانا امانت والی۔ خدا دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ میری وہ امانت جو ہزاروں سال سے شمس و قمر کی اوٹ میں ہے، میری وہ امانت جو صدیوں سے اوٹ میں پڑی ہے، وہ امانت آئے گی تو آمنا ہی کی گود میں آئے گی۔ یہ سب کچھ میرے پیغمبر کی وجہ سے ہے کہ میرے نبی کے لیے والد کا انتخاب ہوا، وہ بھی بے مثال تھا۔ والدہ کے قبیلے کا انتخاب ہوا، وہ بھی بے مثال تھا۔ والدہ کے نام کا انتخاب ہوا، وہ بھی بے مثال تھا۔ آپ آگے چلے، میرے پیغمبر کے لیے دایا کا انتخاب ہوتا ہے۔ پہلے دایا کے قبیلے کا انتخاب ہوا کہ دایا کے قبیلے کا نام ہے بنو سعد۔ سعد عربی میں نیک بخت کو کہتے ہیں۔ چونکہ میرا پیغمبر بختوں کا سردار تھا، اس لیے دایا کا قبیلہ پہلے سے بختوں والا بنا دیا۔ اور اس قبیلے میں لڑکیاں اور بھی بڑی تھیں، اس عورت کو نبی کی دایا بنایا جس کا نام حلیمہ تھا۔ حلیمہ کا معنی حلم والی۔ میرا پیغمبر بھی حلم والا تھا، دایا بھی حلم والی بنا تھا۔ یہ سب کچھ میرے پیغمبر کی وجہ سے ہے۔ میرا نبی مقصود کائنات ہے۔ میرے پیغمبر کی وجہ سے کائنات کی ہر چیز کو عزت ملی، ہر چیز کو عظمت ملی، ہر چیز کو بلندی ملی۔ آپ آگے چلے، میرے پیغمبر کی پیدائش دنیا میں ہوتی ہے، میرے رسول دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ جب میرے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، فانی بدایونی کہتا ہے کہ بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ میرا پیغمبر آیا، نام کیا رکھا جائے؟ آخر الزمان پیغمبر کا کیا نام رکھا جائے؟ کسی کے حاشیے خیال میں نہ تھا کہ کون سا نام ہوگا۔ لیکن وہ نام جس نام کو آج کائنات محمد کے نام سے یاد کرتی ہے، عبد المطلب نے وہ نام رکھا۔ کبھی تم نے غور کیا، کسی عبرانی زبان میں، کسی سریانی زبان میں، اور کسی لاطینی زبان میں، کسی کرمتی زبان میں محمد کا لفظ موجود ہے، وہ تو اس کا معنی ہی بڑا عجیب ہے۔ ہر زبان میں علیحدہ معنی، ہر زبان میں اس کی علیحدہ عظمت ہے، لیکن محمد کا لفظ بڑا عجیب ہے۔ محمد وہ لفظ ہے جس میں نقطہ کوئی نہیں۔ خدا دنیا کو بتانا چاہتا ہے، جس لفظ کے اوپر نقطہ کوئی نہیں، اس کی ذات بھی نقطہ کوئی نہیں۔ اور محمد حمد سے ہے، حمد ہمیشہ آخر میں ہوتی ہے، کیونکہ محمد آخر میں آنے والے تھے، اس لیے نام ان کا محمد رکھا گیا۔ نام ان کا محمد حمد سے ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ محمد ایسا لفظ ہے کہ جس لفظ کو آپ زبان سے ادا کریں، محمد، آپ کے دونوں لب مل جائیں گے۔ خدا دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ اس کا نام لوگ تمہارے لب مل جائیں گے، اس کی بات مانو گے تمہارے دل مل جائیں گے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے کہو یہ میرے نبی کی. اور پھر اس کے مقابلے میں دیکھو اس لفظ محمد کا معنی کیا ہے, لفظ احمد کا معنی کیا ہے. احمد میرے نبی کا عرش پہ نام ہے, فرش پہ محمد نام ہے, ان دونوں پہ نقطہ کوئی نہیں ہے. اس پہ غور کرو, 1,94,000 انبیاء کے ناموں پہ غور کرو, میرے نبی کے نام پہ غور کرو. اب آؤ میں تمہیں لغت کی سیر کرانا چاہتا ہوں. آدم کا معنی کیا ہے, موسیٰ کا معنی کیا ہے, نوح کا معنی کیا ہے. آدم کا معنی گندم کے رنگ والا, نوح کا معنی نوحہ کرنے والا, ادریس کا معنی سبق والا, زکریا کا معنی صفائی والا, یعقوب کا معنی بات میں آنے والا, یوسف کا معنی افسوس والا, ابراہیم کا معنی بزرگی والا, اسماعیل کا معنی خدا کی سنی ہوئی دعا, موسیٰ کا معنی پانی سے نکلا ہوا, عیسیٰ کا معنی سیاحت کرنے والا. یہ انبیاء کے نام ہے. ان کے مقابلے میں آپ دیکھیں لفظ محمد کا معنی کیا ہے, کہ محمد کا معنی یہ ہے کہ ساری کائنات اور خدا مل کر جس کی تعریف کرے وہ محمد بنتا ہے, اور ساری کائنات میں سب سے زیادہ جو خدا کی تعریف کرے وہ احمد بنتا ہے. نہ محمد کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے, نہ احمد کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے. تو یہ سب کچھ میرے نبی کی وجہ سے ہے. توجہ فرمائیں, جس چیز کی طرف میرے نبی کی نسبت ہو گئی اس کا مرتبہ اونچا ہو گیا, اعلیٰ ہو گیا. آپ نے دیکھ لیا کہ والد کا انتخاب ہوا, والد کا نام اونچا ہو گیا, والدہ کا انتخاب ہوا اس کا نام اونچا ہو گیا, دایا کا انتخاب ہوا اس کا بھی نام اونچا ہو گیا. اور یہ بھی دیکھیں جو لونڈی میرے پیغمبر کے گھر آئی, جو میرے نبی کو, جو پیغمبر علیہ السلام کو کھلاتی تھی, جو میرے پیغمبر کو اٹھاتی تھی, اس کا نام ام ایمن تھا. اور اس ام ایمن کا معنی لغت کی کتابوں میں دیکھو, ام ایمن کا معنی کہ ایسی عورت جس کے نصیبے میں سوائے بخت کے کوئی نہ ہو, اچھے وقتوں کے سوا کچھ نہ ہو. ام ایمن کا معنی یہ ہے. ام ایمن, ام ایمن یعنی جنوں پنجابی کے اندر پاگا والی. میرا پیغمبر بھی بھاگ, میرا نبی بھی پاگا والا, ام ایمن بھی پاگا والی. ام ایمن میرے پیغمبر کو بچپن میں جو عورت اپنے ہاتھوں پہ سہلاتی تھی اس کا نام ہے ام ایمن. اب آپ آگے چلیں کہ میرے رسول کے لیے اللہ نے بیویوں کا انتخاب کیا, بیٹیوں کا انتخاب کیا, بیٹوں کا انتخاب کیا. پہلی بیوی کا انتخاب کیا, بیوی کا نام ہے خدیجہ. آپ کو نہیں کسی نے بتایا ہوگا کہ خدیجہ کا معنی کیا ہے. خدیجہ کا معنی حاجیوں کی خدمت کرنے والی. میرا نبی امت کی خدمت کرنے والا, بیوی حاجیوں کی خدمت کرنے والی. ایک بیوی وہ پیغمبر کو دی جس کا نام ہے سودا بنت زما. سودا کا معنی آرام والی. نبی بھی آرام والا, بیوی بھی آرام والی. ایک بیوی وہ دی جس کا نام ہے عائشہ. عائشہ کا معنی زندہ رہنے والی. نبی بھی زندہ رہنے والا, بیوی بھی زندہ رہنے والی. ایک بیوی وہ دی جس کا نام ہے حفصہ. حفصہ کا معنی راتوں کو قیام کرنے والی. نبی بھی راتوں کو قیام کرنے والا, بیوی بھی راتوں کو قیام کرنے والی. ایک بیوی وہ دی جس کا نام ہے ام سلمہ کا معنی سلامتی والی. نبی بھی سلامتی والا, بیوی بھی سلامتی والی. ایک بیوی وہ دی جس کا نام ہے ام حبیبہ کا معنی پیار والی. نبی بھی پیار والا, بیوی بھی پیار والی. ایک بیوی وہ دی جس کا نام ہے صفیہ. صفیہ کا معنی منتخب ہونے والی. نبی بھی دنیا سے منتخب کیا گیا, بیوی بھی منتخب کی گئی. ایک بیوی وہ دی جس کا نام ہے ریحانہ. اور ایک بیوی وہ دی جس کا نام ہے زینب. زینب کا معنی استغفار والی. نبی بھی استغفار والا, بیوی بھی استغفار والی. ایک بیوی وہ دی جس کا نام ہے جویریہ. جویریہ کا معنی پڑوس والی. نبی پڑوسیوں کے حقوق بتانے والا, بیوی کا نام پڑوس والی. ایک بیوی وہ جس کا نام ہے ریحانہ. ریحانہ کا معنی خوشبو والی. نبی بھی خوشبو والا, بیوی بھی خوشبو والا. یہ میرے نبی کی شان ہے. کہو یہ میرے نبی کی. آپ آگے چلیں, میرے پیغمبر کے پہلے بیٹے کا نام قاسم ہے. کیا نام ہے؟ حضور کی اولاد میں سب سے بڑے قاسم ہے. حضور کی اولاد میں سب سے بڑے, پیغمبر کی اولاد میں سب سے بڑے صاحبزادے ہیں قاسم. قاسم کا نام, قاسم کا معنی کیا ہے؟ قاسم کا معنی تقسیم کرنے والا. حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یوتی. میں تقسیم کرنے والا ہوں, دینے والا اللہ ہے. یعنی داتا تو اللہ ہے, دینے والا تقسیم کرنے والا میں ہوں. حضور بھی قاسم ہے, بیٹا بھی قاسم ہے. حضور بھی تقسیم کرنے والا ہے, بیٹا بھی تقسیم کرنے والا ہے. ایک بیٹی دی جس کا نام, ایک بیٹا اور دیا جس کا نام ہے طاہر طیب. طاہر کا معنی بھی پاک ہے, طیب بھی پاک ہے. طاہر طیب پاک ہے, اور میرا نبی بھی پاک ہے, بیٹا بھی پاک ہے. ایک بیٹا وہ دیا جس کا نام ابراہیم. ابراہیم کا معنی بزرگی والا. نبی بھی بزرگی والا, بیٹا بھی بزرگی والا. اور ایک بیٹی جس کا نام ہے زینب. زینب کا معنی استغفار والی. نبی بھی استغفار والا, بیٹی بھی استغفار والی. ایک بیٹی وہ جس کا نام ہے رقیہ. رقیہ کا معنی خاوند کی خدمت کرنے والی. نبی امت کی خدمت کرنے والا, بیٹی خاوند کی خدمت کرنے والی. ایک بیٹی وہ جس کا نام ام کلثوم. ام کلثوم کا معنی بچوں کی تربیت کرنے والی. نبی امت کی تربیت کرنے والا, بیٹی بچوں کی تربیت کرنے والی. اور ایک بیٹی وہ جس کا نام ہے فاطمہ. فاطمہ کا معنی دوزخ سے آزاد. نبی بھی دوزخ سے آزاد ہے, بیٹی بھی دوزخ سے آزاد. میرے بھائیوں توجہ فرمائیں, عرش سے فرش تک دیکھیں, تحت سرا سے عرش مولا تک دیکھیں, آدم سے لے کر عیسیٰ تک دیکھیں, عیسیٰ سے لے کر آج تک دیکھیں. ساری کتابوں کا محور کون ہے؟ ساری کائنات کی انتہا اور آغاز کون ہے؟ ساری کائنات میں نام کس کا ہے؟ بات کس کی ہے؟ قرآن کس کے لیے آیا؟ اور ساری کائنات کی عظمتیں کس کے لیے؟ رفتیں کس کے لیے؟ بلندیاں کس کے لیے؟ مجھے کہنے دو، میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ جس نبی کے لیے جگہ کا بھی انتخاب ہو، توجہ ہے، مجھے کہنے دیں کہ جس پیغمبر کے لیے جگہ کا انتخاب ہوا، جس نبی کے لیے عرش کا انتخاب ہوا، جس نبی کے لیے فرش کا انتخاب ہوا، جس نبی کے لیے ذروں کا انتخاب ہوا، جس نبی کے لیے چادر کا انتخاب ہوا، جس نبی کے لیے گود کا انتخاب ہوا، جس نبی کے لیے علاقے کا انتخاب ہوا، جس نبی کے لیے بیٹوں کا انتخاب ہوا، جس نبی کے لیے بیٹیوں کا انتخاب ہوا، اور توجہ تو فرمائیں، تجھے رسول اللہ کا صحابی کیوں نہیں بنایا؟ مجھے کیوں نہیں بنایا؟ پیرا نے پیر کو کیوں نہیں بنایا؟ قطب وقت کو کیوں نہیں بنایا؟ قطب الدین، قطب الاقطاب، اولیاء اللہ، اماموں کو، پیشواؤں کو نبی کا صحابی کیوں نہیں بنایا؟ توجہ فرمائیں، اس میرے پیغمبر کے لیے اگر جگہ منتخب ہو سکتی ہے، علاقہ منتخب ہو سکتا ہے، بستی منتخب ہو سکتی ہے، سواری منتخب ہو سکتی ہے، اولاد منتخب ہو سکتی ہے، باپ منتخب ہو سکتا ہے، اما کا قبیلہ منتخب ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ دایا منتخب ہو سکتی ہے اور نکرانی منتخب ہو سکتی ہے، اس پیغمبر کے لیے ہر چیز کا انتخاب ہو سکتا ہے، تو پھر مجھے کہنے دے، اسی محمد مصطفیٰ کے لیے صدیق کا انتخاب بھی عرش سے ہوا، عمر کا انتخاب بھی عرش سے ہوا، عثمان کا انتخاب بھی عرش سے ہوا، علی کا انتخاب بھی عرش سے ہوا، 1,40,000 میرے نبی کے دوستوں کا انتخاب، حبشے کے کالے بلال کا انتخاب عرش سے ہوا، جس محمد کے لیے شمس و قمر، شجر و حجر، کائنات، زمین و آسمان، حیوانات، نباتات، جمادات، ساری دنیا، ساری کائنات کے ذرے ذرے جس محمد کی عزت کے لیے بنائے گئے، مجھے کہنے دے، جو روزے میں سویا وہ بھی منتخب کیا گیا، جو کندھے پہ آیا وہ بھی منتخب ہوا، جو بعد میں آیا وہ بھی منتخب ہوا، جو مصلی پہ کھڑا ہوا وہ بھی منتخب ہوا، جو بستر پہ آیا وہ بھی منتخب ہوا۔ آج ہمارا جرم صرف یہ ہے کہ نبی کی کھیتی کو، پیغمبر کے گلشن کو خون کے قطرے دے کر سپاہی صحابہ نے سینچا، سینچا یا نہیں سینچا بتاؤ، اور جس جماعت کا انتخاب عرش پہ ہوا، آج تو حج کرنے جاتا ہے تو کہتا ہے یہ میرا رومال ہے، یہ میں مدینے سے لایا ہوں، یہ رومال مدینے کا ہے، اس کو چومتا ہے، یہ پانی مکے کا ہے، یہ کھجوریں مدینے کی ہیں، 1400 سال کے بعد تیری مدینہ کی کھجوروں میں برکت ہے، اور جو رسول اللہ کے ساتھ سویا ہوا ہے اس میں برکت کوئی نہیں۔
شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم،
تیرے کھجوروں میں برکت ہے اور تیری خاک شفا میں برکت ہے، تیرے رومال میں برکت ہے، اور تیری جالی والی ٹوپی جو تو مدینے سے لایا اس کو چومتا ہے، اور جو 23 سال میرے نبی کا چہرہ دیکھتے رہے اس میں برکت ہی نہیں آئی۔
سبحان اللہ،
ایران سے کتاب چھپ کر آئی ہے، اس نے لکھا ہے کہ حضرت علی، ایران کے مجتہد نے کہا کہ حضرت علی جس جگہ پر دفن ہے اس کے ارد گرد 100 میل کی جگہ پر جو آدمی دفن ہے وہ بخشا گیا۔ حضرت علی کی قبر نجف اشرف میں ہے، اس کے ارد گرد 100 میل کی جگہ پہ جو دفن ہے بخشا گیا۔ میں نے کہا ایک منٹ کے لیے میں تسلیم بھی کر لوں، مجھے یہ بتا کہ علی کی وجہ سے 100 میل والے بخشے گئے، تیرے پیغمبر کی وجہ سے صدیق نہ بخشا گیا، تیرے نبی کی وجہ سے فاروق نہ بخشا گیا، حکمرانوں خیرو بھائی میری بات سنیں، حکمرانوں سپاہ صحابہ پیغمبر کے 1,44,000 صحابہ کی چوکھٹ پر
جان دینا اپنے مذہب کا فریضہ سمجھتی ہے. اس لیے کہ صحابہ نے 14 صدیاں پہلے کبھی بدر میں, کبھی احد میں, کبھی خندق میں, کبھی حنین میں میرے نبی کی چوکھٹ پہ جانے دی. آج ان کو کوئی کافر کہے, میرا فرض ہے کہ میں بھی ان کی چوکھٹ پہ جان دے دوں. انار کلی بازار کے مسلمانوں سنیو, اس عظیم الشان سیرت کے جلسے میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں, اور یہ بات میں کبھی نہ کہتا اگر موجودہ وزیر اعظم معین قریشی نے ضابطہ اخلاق نئے سے نیا جاری نہ کیا ہوتا. یہ ضابطہ اخلاق کیا ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے. ضابطہ اخلاق یہ جاری کیا گیا کہ جو آدمی کسی کو کافر کہے گا اس کو نااہل قرار دے دیں گے. یہ ضابطہ کسی کو کافر کہنا, یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب. مسلمانوں توجہ کرو, رسول اللہ کی سیرت کا جلسہ ہے. میں پیغمبر کی سیرت کو مکمل نہیں مانتا جب تک صحابہ پر ایمان نہ ہو. آپ مانتے ہو مکمل؟ جب تک پیغمبر کے صحابہ پر ایمان نہ ہو سیرت پیغمبر مکمل ہو سکتی ہے؟ اور تو نے تو رسول اللہ کو نہیں دیکھا, جنہوں نے نبی کو دیکھا وہ کافر ہوں تو نبی کی سیرت کہاں, نبی کی حدیث کہاں, پیغمبر کا قرآن کہاں؟ 10 لاکھ نبی کی حدیثیں صحابہ نے تم تک پہنچائیں. ٹھیک ہے, اگر صحابہ کو کوئی آدمی کافر کہے حدیث حدیث رہتی ہے؟ یہ قرآن تو آج تیرے پاس جو پہنچا ہے تو نے تو رسول اللہ سے نہیں سنا, یہ سنا تو حبشے کے بلال نے, یہ سنا تو صدیق عمر نے. اور ان کو کوئی آدمی کافر کہے تو قرآن قرآن کیسے؟ سپاہ صحابہ صحابہ کی بات اس لیے کرتی ہے تاکہ اسلام کی بنیادوں کا تحفظ ہو, اسلام کی بنیادوں کا. ایک آدمی کہنے لگا تم صحابہ کے سپاہ ہو, ہم نبی کے سپاہ ہیں. میں کہتا ہوں کہ نبی کے سپاہ تو خود صحابہ تھے, نبی کے سپاہ تو خود اور ہم ان کے سپاہی ہیں. ایک آدمی اپنے پیر سے کہتا ہے پیر جی میں تمہارا غلام ہوں, اور دوسرا آگے بڑھ کر کہتا ہے پیر جی میں تو تیرے غلاموں کا بھی غلام ہوں. تم کہتے ہو ہم نبی کے غلام ہیں, میں کہتا ہوں ہم نبی کے غلاموں کے بھی غلام. سپاہ صحابہ نبی کے غلاموں کی بھی. دیکھیے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے خمینی کی. اس کتاب میں کا نام ہے کشف اسرار. انارکلی بازار کے تاجروں, لاہور کے پولیس افسروں, انتظامیہ کے افسروں اور دور دراز سے آئے ہوئے مسلمانوں, بریلویوں, دیوبندیوں, آل حدیثوں, آؤ اس کتاب کو دیکھو. یہ خمینی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے جو صدر اسحاق اور اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو میں بار بار دکھا چکا ہوں. ہائی کورٹ کے ججوں کے پاس, سپریم کورٹ کے ججوں کے پاس یہ کتاب جھولی پھیلا کر میں نے پیش کی ہے, اور میں نے بھیک مانگی تھی کہ جناب یہ بات دیکھو, وہ شخص جو رسول اللہ کے ساتھ آج بھی سویا ہوا ہے اسے اس کتاب میں کافر کہا گیا ہے, آؤ اس کتاب پہ پابندی لگاؤ. مجھے اقتدار پرستوں نے کہا تھا ہم مجبور ہیں, ایران سے مجبور ہیں. میں نے ان سے اس وقت بھی کہا تھا, آج بھی کہتا ہوں کہ تم ایران سے مجبور ہو, ہم گنبد خضرا سے مجبور ہیں. توجہ توجہ, اس کتاب پہ دیکھو, اس کتاب کو دیکھو, حوالہ دیکھو. یہ وہ کتاب ہے جو خمینی نے لکھی ایران کے ریڈیو پر, جو خمینی کی 70 کتابوں کا ہر سال اعلان ہوتا ہے. اس میں 6 نمبر پر یہ کتاب ہے کشف اسرار. اس کتاب کے 119 صفحے پہ خمینی نے بڑی دھٹائی کے ساتھ اور بڑی جرت کے ساتھ اور بڑی حق درمی کے ساتھ, بڑی ضد کے ساتھ پیغمبر کے جانشین ثانی حضرت فاروق اعظم کے بارے میں لکھا کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا. مجھے بتاؤ ٹھہرو, کسی کو کتا بلا مت کہو. سپاہ صحابہ کے جلسے میں کتا بلا خنزیر کسی کو کہنا چھوڑ دو. کسی کتے بلے نے نبی کے صحابہ کو گالی نہیں. کیوں جانوروں کی توہین کرتے ہو؟ ٹھہر جاؤ, کسی جانور کی مت بات کیا کرو. میں اس شخص کو جانور بھی نہیں مانتا, کیا جانور ہوتا ہے جس نے رسول اللہ کے صحابہ کو گالی دی. توجہ کیجیے, میں معین قریشی سے پاکستان کے موجودہ نگران وزیر اعظم سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے ضابطہ اخلاق جاری کیا کہ کوئی شخص اگر کسی کو کافر کہے گا تو اسے نااہل قرار دے دیں گے. مجھے بتاؤ, خمینی کی یہ کتاب ہے جس میں عمر فاروق کو کافر کہا گیا اور پاکستان کا تمام شیعہ خمینی کو اپنا امام کہتا ہے اور اپنا پیشوا مانتا ہے. اب تم فیصلہ کر کے مجھے بتاؤ کہ جن لوگوں نے خمینی کو پیشوا کہہ کر عمر فاروق کے کفر کا اقرار کیا اس کے لیے تمہارا کوئی ضابطہ نہیں, اس کے لیے تمہارا کوئی قانون نہیں, اس کے لیے تمہارا کوئی آرڈیننس نہیں. اگر ان کتابوں کے خلاف تمہارا آرڈیننس کوئی نہیں اور یہ آرڈیننس صرف میرے لیے ہے, میری سپاہ صحابہ کے لیے ہے یا میری تاریخ کے لیے ہے اور یہ کتابیں چھپتی رہیں, یہ لٹریچر چھپتا رہے, تیرا قانون حرکت میں نہ آئے, تو اپنے قانون کے لیے امریکہ کے کہنے پہ قرضہ بھی وصول کرے, امریکہ کے کہنے پر واصل باقی کا کردار بھی ادا کرے, امریکہ کے کہنے پر پلاٹو کا حساب لے, امریکہ کے کہنے پر پرمٹوں کے حساب لے, امریکہ کے کہنے پر ورلڈ بینک کو مضبوط کرے اور ابو بکر عمر کو کافر کہا جاتا رہے, عثمان و علی کو گالیاں پڑتی رہے اور تیرا قانون حرکت میں نہ آئے. اگر یہ تیرا قانون میرے لیے ہے تو آج میں انارکلی بازار لاہور کے اس ہزاروں کے اجتماع میں تجھے چیلنج کرتا ہوں کہ معین قریشی تیرا یہ ضابطہ میں پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا رہا ہوں. توجہ کرے, توجہ, کبھی تم ٹھہرو, ٹھہر جاؤ بھائی, ٹھہرو بھائی, بات سنو, کیا کرتے ہو تو بھائی, تمہیں سنی نہیں بات, کیا کرتے ہو بھائی, ٹھہر جاؤ, کیا کرتے ہو تم, تمہیں بات نہیں سمجھ میں آتی, پاگل ہو گئے ہو, میری طرف توجہ کریے, میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے بتائیں کہ کبھی تم اعلان یہ کرتے ہو کہ جناب جھانگ میں اور کراچی میں الیکشن نہیں ہونے دیں گے, کبھی یہ اعلان تم کرتے ہو تم جھنگ کا الیکشن روکو پاکستان کے ایک شہر میں بھی ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے. سمجھو, یہ میرے ہاتھ میں وہ کتاب ہے جو کتاب ایران کے صدر ہاشمی رفسنجانی نے ہم سے طلب کی پاکستان کی ایک شخصیت کے راستے سے. اس نے ہمیں کہا کہ بتاؤ کس وجہ سے سپاہ صحابہ ہمیں کافر کہتی ہے. میں نے ایک یادداشت پیش کی ہے جو عربی فارسی کی زبانوں میں تھی, جس کے 40 صفحات تھے, جس میں یہ کتابیں بھی تھیں, اور یہ کتابیں پیش کر کے میں نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ ایران کی حکومت سپاہ صحابہ کی تحریک کو کی مذمت کرتی ہے, خمینی کو اس میں کافر کہا جاتا ہے, یہ مذمت ہے. میں نے جواب میں کہا کہ جب تک خمینی کی یہ کتابیں, یہ لٹریچر پاکستان میں تم تقسیم کرتے رہو گے, یہ کتابیں اس ملک میں بھیجتے رہو گے جس میں رسول اللہ کے صحابہ کو کافر کہا گیا, حضرت عثمان غنی کو اسی کتاب کے 107 صفحے پہ لکھا گیا, خمینی نے کہا میں ایسے رب کو رب نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے بدکماش آدمی کو خلیفہ بنا دیا. جب تک یہ کتابیں, یہ لٹریچر, یہ پمفلٹ, یہ خمینی کی کتاب اس دھرتی پر موجود ہے, اس وقت تک ہم صحابہ کے دشمنوں کو چوکوں چراہوں میں کافر کہتے رہیں گے. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس سے روک نہیں سکتی ہے. یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے, یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے. اگر آج نواز شریف اپنی کرسی کے لیے پیپل پارٹی سے لڑے اور پیپل پارٹی اپنے اقتدار کے لیے نواز شریف سے لڑے, اگر وہ دونوں 68 کے دروازے پر گولیاں چلا کر پھر بھی محب وطن ہے, تو میں انارکلی کے چوک میں صحابہ کی بات کر کے, صحابہ کے دشمنوں کو کافر کہہ کے ملک کا غدار نہیں بنتا ہوں. تم کرسی کے لیے لڑو سب کچھ جائز ہے, تم اقتدار کے لیے لڑو تب بھی جائز ہے, تم 49 کروڑ روپیہ معاف کراؤ تب بھی جائز ہے, تم 35 کروڑ معاف کراؤ تمہیں کوئی نہ پوچھے, تم بدماشی کرو تمہیں کوئی نہ پوچھے, تم پرمٹ لو تمہیں کوئی نہ پوچھے تم 60 اربوں روپیہ ہضم کر جاؤ، تمہیں کوئی نہ پوچھے تم امریکہ اور برطانیہ کے بینکوں میں 1 اربوں روپیہ جمع کراؤ، تمہیں کوئی نہ پوچھے۔ میں صدیق کی بات کروں تو میرے لیے ضابطہ اخلاق، میں ایسا ضابطہ اخلاق پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا کر تمہارے منہ پہ مارتا ہوں، اور ہر چوک میں ہر چوراہے میں صدیق عمر کی عظمت کے ترانے گانا اپنے مذہبی فریضے کو سمجھوں گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس عزم سے ہمیں روک نہیں سکتی۔
یہ تو فہم کیا، انار کلی بازار کے مسلمانوں توجہ فرمائیں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تحفہ حنفیہ، دیکھ رہے ہو، دیکھ رہے ہو کتاب کا نام تحفہ حنفیہ، یہ غلام حسین نجفی نے لکھی، یہ لاہور میں رہتا آج بھی زندہ ہے، جامعہ المنتظر لاہور کا یہ صدر مدرس ہے، نواز شریف کی کوٹھی سے 1 فرلانگ کا فاصلہ بھی نہیں ہے جہاں یہ رہتا ہے۔ اور اس کتاب میں، اس ملون نے کیا لکھا، میں نے یہ کتاب 400 علماء کی موجودگی میں وزیر اعظم کو دکھائی تھی، نواز شریف کو، لیکن مجھے افسوس ہے کہ سوائے زبانی جمع خرچ کے کچھ نہیں ہوا۔ اور یہ کتابیں توجہ کیجئے، میں سینے پر ہاتھ رکھ کے یہ عبارت پیش کر رہا ہوں، مسلمانوں تمہارے بھی ماں باپ ہیں، تمہاری بھی عزتیں ہیں، تم بھی اپنی عزتیں رکھتے ہو، تم بھی اپنی عظمتیں رکھتے ہو، لیکن آؤ، میرے نبی کے مسلح کے وارثوں کا اس ملک میں کوئی حق نہیں، میرے پیغمبر کے وہ جانشین جو آج بھی نبی کے روضے میں موجود ہیں، ان کے بارے میں 250 صفحے پر اسی تحفہ حنفیہ میں یہ ملعون کہتا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان کا نام انسان اپنی شرمگاہ پر لکھ کر پھر بیوی کے پاس جائے۔ یہ کتاب توجہ ہے، ہمیں کہا جاتا ہے یہ کتابیں دکھا کر تم لوگوں کو مشتعل کرتے ہو، تم بتاؤ، میں تیرے باپ کو کنجر کہوں تجھے غیرت بڑی آئے گی، میں تیری ماں کو کنجری کہوں تجھے جوش بڑا آئے گا، اور جس ابو بکر و عمر کو پر میرے ماں باپ نہیں کروڑوں میرے ماں باپ کی جانیں قربان ہوں، وہ ابو بکر عمر، یہ لفظ تو کوئی دشمن کسی کو نہیں کہتا، یہ لفظ تو کوئی قاتل کسی کو نہیں کہتا، اور پیغمبر کے خلفاء کا نام غلط جگہ پہ تحریر کرنا، اور یہ عبارت اس کتاب میں ہو اور کتاب لاہور سے چھپے، پریس موجود ہو، مصنف زندہ ہو، کتب خانہ موجود ہو، 4-3 سال سے ہم چیخ رہے ہوں، چوکوں چراؤں میں چیخ رہے ہوں، اور تمہارا کوئی قانون حرکت میں نہ آئے، اور میں احتجاج کروں تو تم کہو جی جذباتی بات کرتا ہے، یاد رکھو ہم تمہارا کوئی فلسفہ نہیں مانتے، جب تک اس ملک میں شیعہ کی کتابیں جو صحابہ کے خلاف ہیں موجود رہیں گی، چوکوں چراہوں میں شیعہ کے کفر کا اعلان ہوتا رہے گا، اس راستے میں میرا قائد حق نواز جان دے چکا ہے، اپنے بچے یتیم کرا چکا ہے، اپنی جوان بیوی کو بیوہ کرا چکا ہے، اس راستے میں عیسیٰ القاسمی کی بیوی بیوہ ہو چکی ہے، اس راستے میں صادق حسین شاہ 80 سال کا بوڑھا گولیوں کا نشانہ بن چکا ہے، اس راستے میں مختار سیال کی بچیاں یتیم ہو چکی ہیں، اور چڑھتے سورج کی طرح مجھے بھی یقین ہے کہ اس راستے میں نے بھی جان دینی ہے، میری یہ داڑھی بھی خون آلود ہوگی، میرے بچے بھی یتیم ہوں گے، مجھے بھی قبر میں اسی راستے میں اتارا جائے گا، لیکن یاد رکھو مجھے اطمینان ہے، مجھے سکون ہے، مجھے چین ہے کہ میں آج اگر اس راستے میں جان دیتا ہوں میری منزل قریب آتی ہے، جان دیتا ہوں تو جنگوی کے قدموں میں پہنچ کر میں سرخ رو ہو جاؤں گا، دنیا کی کوئی طاقت اس آواز سے میرا راستہ نہیں روک سکتی۔ آج حکومت، ٹھہرے، میں جس افسر کے پاس جاتا ہوں مجھے کہتا ہے اپنی جان کی حفاظت کرو، تمہارے پیچھے ایران کے کمانڈو لگے ہوئے، میں نے کہا کوئی کمانڈو میرے سامنے تو آئے، کمانڈو لگا ہوا ہے ایران کے اس باپ کے پیچھے، ہم لگے ہوئے، اس کا کمانڈو میرے پیچھے تو اس کے باپ کے پیچھے ہم ہیں. ٹھیک ہے,
بالکل صحیح.
جو کچھ کرنا ہے کر گزرو, اور چھپ کر کسی کو مارنا کوئی بہادری نہیں. اور ایران کے کروڑوں روپیہ انعام لے کر آنے والے کمانڈو, آ ادھر آؤ پیارے, ہنر آزمائیں. تو تیر آزما, ہم جگر آزمائیں. آ تو صحیح.
دوسرا نام جنگلی کا, دوسرا نام
ہمارا موقف, ہمارا موقف مذہبی عظمت کو فروغہ کرنا. ہم کسی کی ذات کے لیے نہیں کہتے. آج ہمیں افسوس ہے کہ اقتدار کی جنگ میں کسی کی داڑیاں نوچو, کسی کو گالیاں دو, کوئی بات نہیں. آپ کے اس بازار میں ابھی میلہ لگے گا, ابھی چند دنوں کے بعد الیکشن کا میلہ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ میلہ شروع ہے, لیکن جلسے ہوں گے, پگڑیاں اچھلیں گی, دستاریں اتاری جائیں گی, گالیاں ہوں گی, ایک دوسرے کو گالیاں دو گے. اس کو تو کوئی نہیں پوچھتا. میں تو گالی نہیں دیتا, میں تو احتجاج کرتا, میں تو جائز بات کرتا کہ یہ کتابیں ضبط کرو. کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ پاکستان ہمارا ملک ہے, یہ شیعہ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. یہاں سے کتابیں ضبط ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہونی چاہیے. جو کہتے ہیں یہ کتابیں ضبط ہونی چاہیے, فل فور, دونوں ہاتھ کھڑا کرے, دونوں ہاتھ. اور ایک اور بات یاد رکھیں, یہ بھی آپ بات یاد رکھیں, سیاسی طور پر آپ میں سے کسی کی ہمدردی کسی کے ساتھ ہوگی اس سے ہمیں بحث نہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی صحابہ دشمن کو ووٹ نہیں دینا, کسی صحابہ دشمن کو, کسی صحابہ دشمن کو. وعدہ کرتے ہو؟ بے نظیر کی قومی اسمبلی میں 44 ممبر شیعہ تھے, کتنے؟ اور نواز شریف کی قومی اسمبلی میں صرف 11 ممبر شیعہ تھے. کیوں؟ کہ بے نظیر کے دور میں مولانا حق نواز شہید ہوئے, اور اس کے بعد سپاہ صحابہ نے تحریک چلائی, اور پورے ملک میں کراچی سے کاغان کی چوٹیوں تک 90 کے الیکشن میں اللہ کی توفیق سے ہم نے دورے کیے, ہم نے سنیوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑا. آپ نے دیکھا 44 ممبروں کی بجائے صرف 11 رہ گئے, کتنے؟ اور اب سپاہی صحابہ چاہتی ہے کہ وہ 11 بھی اسمبلی میں نہ پہنچے. ٹھیک ہے, آپ سپاہی صحابہ کا ساتھ دو گے؟ جو دیں گے دونوں ہاتھ کھڑا کریں, دونوں ہاتھ, دونوں ہاتھ. اور دیکھیے ابھی پچھلے ہفتے گلگت میں کیا ہوا, کہ وہاں گلگت میں ایک امامیہ مسجد پونیال روڈ شیعہ کی عبادت گاہ سے جو اسلحہ برآمد ہوا, گلگت کے چیف کمشنر کی پریس کانفرنس اخباروں میں آ چکی ہے کہ پاکستان کی فوج کے پاس وہ اسلحہ نہیں ہے جو وہاں سے شیعہ کی عبادت گاہ سے برآمد ہوا, جس میں 369 ہینڈ گرنیڈ برآمد ہوئے, 369, 14 کلاشن کوفے, ویئرلیس سیٹ, جدید ہتھیار, سٹین گنے, مشین گنے, اور جدید آلات, بمباری کے بڑے بڑے آلات وہاں سے برآمد ہوئے, اور شراب کی 22 بوتلیں. یہ ریکارڈ کی بات ہے جو وہاں کے ڈی سی اور ایس پی اور کمشنر نے پریس کانفرنس کی, اور یہ میرے ہاتھ میں وہ پوری تفصیل ہے جو وہاں کی انتظامیہ نے جاری کی. کتنے ہزار گولی اور ایک ایسا وائرلیس سیٹ ایرانی ساخت کا برآمد ہوا جس کی رینج 6000 میل ہے, اور اسی طرح وہ ایرانی اور روسی ساخت کا اسلحہ برآمد ہوا. اس کا کیا مقصد تھا؟ تاکہ الیکشن میں اور الیکشن سے پہلے پاکستان کے سنیوں کو ذبح کیا جائے. ہم نے مطالبہ پہلے بھی کیا تھا, آج بھی کرتے ہیں, کہ یہ سارا کام پاکستان میں ایران کا سفارتخانہ کرا رہا, ورنہ گلگت کے سنیوں, گلگت کے شیعہ کے پاس ایران کا اسلحہ کون لایا؟ اتنا بڑا اسلحہ کون لایا؟ پچھلے سال گلگت کی عیدگاہ میں جہاں 80,000 سنی نماز پڑھتے ہیں, عید سے ایک دن پہلے صفائی کے دوران کچھ سلاخیں اور کچھ تارے لوہے کی ملی, انہوں نے کھینچا تو وہاں 5 کلو وزنی بم, 12 بم برآمد ہوئے, جس کا مقصد تھا کہ کل عید کے موقع پر ٹائم بم ان کا بٹن دبایا جائے گا ریموٹ کنٹرول سے, اور 80,000 سنیوں کو ذبح کر دیا جائے گا.
یہ کچھ گزشتہ سال کی بات اور ہم نے احتجاج کیا تھا، میں نے بی بی سی کے نمائندے کو انٹرویو دیا تھا کہ جناب یہ ایران پاکستان میں مداخلت کر رہا ہے، لیکن پاکستان کی حکومت نے وہ ملزمان پکڑے اور ان کو چھوڑ دیا، یعنی اتنا بڑا اسلحہ گلگت سے اور اب بھی پکڑا گیا اسلحہ، اور ہمیں خدشہ ہے کہ اب بھی ان ملزمان کو جن کو موقع پر پکڑا گیا ان کو حکومت چھوڑ دے گی، ہمیں خدشہ ہے۔ لیکن حکمرانوں، نگران حکمرانوں، اگر تم نہیں ان ملزموں کو چھوڑا پھر تمہاری نگرانی سپاہی صحابہ کرے گی۔ کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کرنی چاہیے، ہمیں نہیں پتا کہ تم کیوں آئے ہو، کیسے آئے ہو، امپورٹ ہو کر آئے ہو، کون تمہیں لایا، ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نے اس موضوع پر نرمی کی اور یہ اسلحہ اگر نہ پکڑا تو ہم سخت احتجاج کریں گے۔ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور پورے ملک میں تحریک چلائیں گے اگر ان ملزمان کو چھوڑا گیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک بڑا المیہ ملتان جیل میں، آپ نے آج اخبارات میں پڑھا کہ وہاں کتنی بڑی بربریت کا مظاہرہ ہوا کہ جناب 16 قیدی پولیس نے بھون ڈالے اور 70 آدمی زخمی ہیں جن میں 30 کی حالت نازک ہے، اور اس 6 نمبر بارک میں سپاہی صحابہ کے 17 قیدی تھے جن میں 2 قیدی شدید زخمی ہیں۔ اور میں نے ملتان کی سپاہی صحابہ سے کہا ہے کہ کل سے تم چوکوں میں آؤ اور اس بدماشی کے خلاف احتجاج کرو، اتنے بڑے تم چنگیز خان بن گئے ہو بدماشو، قیدیوں پہ گولی چلاتے ہو، 16 قیدی نہتے ان کو تم نے ذبح کر ڈالو، اور یہ پنجاب کی ٹھہرو ہے، یہ پنجاب حکومت اس کی ملزم ہے۔ شیخ منظور الہی تم وزیر اعلی ہو، تم مجرم ہو، یہ 16 آدمی بے گناہ جنہیں تم نے ذبح کیا ہے اس کا خون تیری گردن پہ ہے یا نہیں ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور قیدیوں پہ گولی، اگر وہ قیدی خلاف ورزی کرتے تھے ان کو پکڑ لو، ان کو سزا دو، تم نے ان کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا اور تم نے انڈیا کی فوج سمجھ کر ان کو سوا کر ڈالا بے گناہ آدمیوں کو۔ ہم اس پر سخت احتجاج کرتے ہیں، اور جو 2 لڑکے سپاہی صحابہ کے زخمی ان پر بھی، اور جو باقی لوگ زخمی وہاں موجود ہیں اور جو لوگ وہاں اس ہنگامے میں مارے گئے ہیں، ہم تمام کے لیے شدید مذمت کرتے ہیں۔ آپ بھی کرتے ہو؟ جو کرتے ہیں دونوں ہاتھ کھڑا کر۔ اور یہ آپ کے سامنے جو میں نے مطالبات پیش کیے ہیں کہ شیعہ کی تمام قابل اعتراض کتابوں کو فلفور ضبط کیا جائے، آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے؟ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔